أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، امين يا رب العالمين. سورة آل عمران کا جو آخری حصہ ہم نے کل رات کی تراویح میں پڑھا تھا، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ غزوہ احد جو مسلمانوں کے لیے ایک اعتبار سے بہت ہی ایک تکلیف دہ بات تھی کہ مسلمانوں میں سے 70 جلیل القدر صحابہ کی شہادت بھی ہوئی، اور پھر جو کمزوری مسلمانوں کی طرف سے سامنے آئی تھی اس پر بہت سخت انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نکیر بھی فرمائی. اب یہ حصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ طویل سورتوں کے اول آیات اور آخری آیات بہت خصوصی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. سورہ بقرہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات بھی بہت ہی اہم، بہت ہی جامع، یہی معاملہ ان آخری آیات کا ہے. ان کے پس منظر میں ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ ایک شب جب کہ حضور کا قیام میرے حجرے میں تھا، تو رات کا جب بالکل پچھلا پہر یا آخری پہر جب آ گیا تو حضور نے مجھ سے علیحدگی اختیار کی اور مجھ سے اجازت مانگی کہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے رب کے حضور مناجات کرنا چاہتا ہوں، نوافل ادا کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ظاہر ہے کہ میں اس خواہش کے اندر کیسے آڑے آ سکتی ہوں. تو حضور کھڑے ہو گئے، ہوں کیا، اور اس کے بعد پھر طویل رکعتیں آپ نے ادا کی. لیکن یہ کہ اس شب حضور کی کیفیت کو خاص تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بہت یونیک کوئی کیفیت تھی حضور کی، کہ آپ پر ساری رات جو ہے وہ گریہ تاری رہا، سجدے میں تھے تو تب بھی آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ابل رہی تھیں، اور جائے سجدہ جو ہے آنسوؤں سے تر ہو گئی، جب اٹھتے تھے تو آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی. حضرت عائشہ نے جب اس کا مشاہدہ کیا تو سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آج آپ کی جو کیفیت ہے وہ عام شبوں سے بالکل مختلف ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی شب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مجھے عطا فرمائی ہیں، سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات. اور پھر یہ کہ حضور نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اولا اکون عبدا شکورا، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ کہا تھا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ سے کسی خطا کا یا غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے اوپر یہ جو گریہ تاری ہے اور آپ جس طرح رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، اس پر پھر حضور نے کہا تھا اولا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ کروں کہ جس نے مجھے وہ مقام عرفہ عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی عنایات مجھ پر ہیں، مجھے رسالت کے لیے منتخب فرمایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس رات یہ آیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جو آپ بھی آج ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو آیات میں ہے کہ حضور کا یہ معمول رہا تھا کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتی تھی تو آپ کی زبان پر از خود یہ آیات جاری ہو جایا کرتی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، ہوش مند لوگوں کے لیے. سورہ بقرہ میں بھی یہ موضوع گزر چکا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، وہ کئی آیات پر مشتمل ایک آیت ہے. آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو کہتے ہیں. کول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی خلاقیت کی جو بڑی بڑی نشانیاں اور علامات ہیں کہ جس کے رد عمل میں انسان کے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، ان کا مشاہدہ کرو، تمہارے ایمانی جذبات کے اندر گہرائی پیدا ہوگی، مزید یقین پیدا ہوگا. تو وہاں تو بہت سی آیات کا ذکر کیا گیا، ہواؤں کا چلنا ہے، بادلوں کا، پھر بارش کا برسانا ہے، اور پھر بادل وہ کہ جو اتنے وزنی ہیں، ٹنوں پانی ان کے اندر موجود ہے لیکن بالکل ہلکے پھلکے ہو کر، جو اللہ کا نظام ہے نا، سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، پھر اوپر جا کر کنڈنس ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہوائیں جو ہیں اسے لے کر چلتی ہیں، پھر اللہ کے حکم سے جو ہے بارش برستی ہے. یہ پورا نظام ہے، سسٹم ہے، جسے ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں. تو یہ تمام نظام اس دنیا کا، اس کائنات کا جو یہ پورا ایک انتہائی مستحکم نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے. لہذا اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دل کی آنکھ سے دیکھنے والے ہیں. ایک تو حیوانوں کا سا دیکھنا ہے جو اکثر و بیشتر انسان دیکھتے ہیں، جس طرح حیوان اپنی آنکھ سے کام لیتا ہے، کوئی حرکت کرتی ہوئی چیز اس کو دیکھتا ہے، کوئی اگر کتا بھی کھڑا ہوا ہے سڑک کے کنارے اور وہ سڑک کراس کرنے لگا، اچانک اس نے دیکھا کہ ایک طرف سے گاڑی آ رہی ہے تو فوراً واپس آ جائے گا، یہی کام انسان بھی کرتا ہے. تو اس سے آگے بڑھ کر اگر انسان کو سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ میرا خالق ہے، ایک مالک ہے، پھر یہ کہ اس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو میرا ہر ضرورت کی شے اس نے یہاں مہیا کر دی ہے، وافر مہیا کی ہے، تو انسان کے اندر جو ہے اپنے رب کی معرفت بھی پیدا ہوتی ہے اور ساتھ ہی شکر گزاری کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی. اب یہ کیفیت وہ ہے کہ کسی لمحے ان کے دل سے اللہ کی یاد ختم نہیں ہوتی، وہ غافل نہیں ہوتے اللہ کی یاد سے. خواہ وہ استراحت کے لیے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، خواہ اپنے کام کاج میں مشغول ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، کوئی سفر کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ کبھی ان کا دل غافل نہیں ہوتا. یہ ہے اصل میں وہ جسے آپ ایمان کی لذت کہیں گے، کہ انسان کے اندر غفلت اگر پیدا ہو جائے اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسی دنیا کی جو چمک دمک ہے، یہاں کی زیب و زینت اسی کے آسیب بن کر رہ جائے گا. وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، دیکھیے یہاں ذکر اور فکر ان دونوں اصطلاحات کو نوٹ کیجیے، یہ دونوں اصطلاحات قرآن حکیم کی ہیں. ذکر کو تو آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا جس میں سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسی طرح تکبیر ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تمام الفاظ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. دوسری طرف غور و فکر ہے اس کائنات کے حقائق پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 برس کے قریب ہوئی تھی تو آپ کو تخلیہ بہت محبوب ہو گیا تھا، اور آپ چلے جایا کرتے تھے بہت گوشہ تنہائی میں، اور کہیں غار حرا میں جا کر جو ہے آپ پھر وہ خلوت گزینی اختیار کرتے تھے، اور وہاں یہی غور و فکر کرتے تھے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میری منزل کیا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں. یہ تمام وہ چیزیں ہیں، گتھیاں ہیں، کہ جو ہر نبی اور ہر رسول سلجھاتا ہے. حضرت ابراہیم سے بڑھ کر مثال تو کوئی نہیں ہے، کہ انہوں نے جب دیکھا تھا اپنی قوم کو کہ ستارہ پرستی میں مبتلا ہیں، سورج کو دیوتا قرار دیا ہوا ہے، تو ان تمام چیزوں کا انہوں نے مشاہدہ کیا تھا، غور و فکر کیا. یہ سورج جو ہے وہ خود بخود تو پیدا نہیں ہوا، کوئی خالق ہے نا جس نے اس کو پیدا کیا. اس کائنات کا نظام، یہ ستارے جو ہیں، خود تو پیدا نہیں ہوئے. لہذا انسان خواہی نہ خواہی اگر وہ تفکر کرے، یہ تفکر ہے، غور و فکر کرنا، ذکر اور فکر، یہ دونوں مل کر گویا کہ ایک شخصیت کی تکمیل کرتے ہیں. اگر انسان صرف ذکر ہی کے اندر مرغوب رہا، مراقبہ بھی ہے اور ذکر اذکار بھی ہے اور اس کے اندر ضربے بھی لگ رہی ہیں، اور فکر کا اس نے جو ہے اس ونڈو کو بالکل بند کر دیا، تو یہ بھی ادھوری شخصیت وجود میں آئے گی. اور ایک شخص وہ ہے کہ جس نے ذکر سے ہے جو بالکل اپنا اعلان اللہ تعلق ہی کر دیا، ذکر کا قائل ہی نہیں ہے، بلکہ وہ فکر ہی فکر کر رہا ہے، تو پھر جو شخصیت وجود میں آئے گی وہ ایک فلسفی کی شخصیت ہوگی، جس کی زندگی کے اندر کہیں کوئی ذکر تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ بہت غور و فکر، بڑی منطق، بڑا فلسفہ، بڑی جو ہے کائنات کے حقائق کے اندر بڑی دور کی کوڑیاں لائی جا رہی ہیں، فکر ہی فکر جو ہے اس کی شخصیت کو مکمل نہیں کرتا. ذکر اور فکر، یہ دونوں چیزیں جمع ہوں تو انسان کی شخصیت مکمل ہوتی ہے. اس آیہ مبارکہ میں دونوں کو جمع کر دیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم، وہ لوگ کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اپنے پہلوؤں کے بل، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور تفکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اس ذکر اور فکر کے امتزاج سے وہ جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ کیا ہے؟ اے پروردگار، تو نے اس کائنات میں کوئی شے بھی عبث اور بیکار پیدا نہیں کی، ہر شے کا مقصد ہے. اب دیکھیے، ہر شے اگر با مقصد ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. قرآن حکیم اسی بات کو تو کھولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا تو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، مہلت عمر دی ہے، قوت دی ہے، توانائی دی ہے، وہ اپنی روزی اور معاش کما رہا ہے. کس لیے؟ تاکہ یہ کہ اللہ، جو اللہ نے جو کچھ بھی اسے دیا، اللہ کی بڑی اطاعت اور وہ چھتری جو ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. تو ان دونوں کے نتیجے میں کیا کس مقام تک پہنچے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگار تو نے اس کائنات میں کوئی شے بھی عبث اور بیکار پیدا نہیں کی. سبحانک، تو بہت اعلیٰ و ارفع پاک ہے. فقنا عذاب النار، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے پروردگار جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو رسوا کر دیا، اس سے بڑھ کر ذلت اور رسوائی کوئی نہیں ہے، جس کی ابدی زندگی ہمیشہ کی زندگی جو ہے جہنم کے اندر جو ہے وہ آپ اس کے لیے جن بھن، کیا لفظ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جلنے بھننے کے بعد تو کوئی شے معلوم ہو جاتی ہے، انسان کا تو یہ معاملہ نہیں ہے، انسان تو پکارے گا کاش موت آ جائے اور یہ جو جہنم کی تکلیفیں ہیں اس سے کسی طرح مجھے رستگاری ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں کوئی موت نہیں آئے گی، موت کو جو ہے ایک میڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اب موت نہیں ہے، اب یہاں کی جو تکلیف ہے یہاں کا جو بھی ایک اس کے اندر جو تپش ہے جہنم کی اس کو برداشت کرو۔ ہمارے ظالمین من انصار، و ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اے پروردگار ہم نے سنا ایک منادی، منادی کہتے ندا کرنے والے کو، کہ جو ندا لگا رہا تھا ایمان کی دعوت دے رہا تھا، یہاں مراد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر یہ دعا کس کی، صحابہ کرام کی ہے، کہ ہم نے کانوں سے سنا ایک شخص کی پکار کو جو تیری طرف بلا رہا تھا، توحید کی دعوت دے رہا تھا، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے پروردگار ہم سے جو جاہلیت میں جو معصیتیں ہوئی تھی، جو کوئی برائیاں ہم سے سرزد ہوئی تھی، جو گناہ ہوئے تھے، سب کو معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہمارے اعمال کے برے اثرات بھی دور فرما دے، ایک برائی کا اپنا اثر بھی ہوتا ہے، برائی اپنی جگہ گناہ ہے لیکن اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی شخصیت میں جذب ہو جاتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر انسان جو ہے ضلالت و گمراہی کے رستے پر آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ توفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دیجو ان لوگوں کے ساتھ جو ابرار ہیں، جو نیکوکار لوگ ہیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے پروردگار ہمیں عطا فرما وہ شے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا اپنے رسولوں سے، ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو، کس شے کا وعدہ کیا تھا، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائے گا اور آخرت کی کامیابی وہاں کی فوز و فلاح یقینی ہے، بشرطے کہ ایمان اور اطاعت اور فرما برداری اللہ کے لیے ہو، یہ وعدہ ہے، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم، تو ان کی اس دعا کو، ان مناجات کو ان کے رب نے قبول فرما لیا، دل کی گہرائیوں سے یہ باتیں نکلی تھی نا، وہ تو جسے آپ کہیے کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، وہ تو ان تمام کیفیتوں سے گزر رہے تھے، انہیں اس قسم کا ٹارچر جو ہے انہیں برداشت کرنا پڑا تھا، دہتے ہوئے انگاروں پر بھی لٹا دیا گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتا ہوا، جو جس طرح آپ کا یہ صحرا تھا تپتے ہوئے، یہ جو توے کی تپش ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ، اور اس کے اوپر اونے منہ لٹا کر جو ہے اس کے اوپر بھاری پتہ رکھ دیا گیا، یہ تمام تکالیف جو ہے انہوں نے تمام برداشت کی ہے، ٹالریٹ کی ہے۔ تو فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اور ساتھ ہی رب کا وعدہ یہ ہے کہ میں عمل کرنے والے کے کسی عمل کو، خواہ وہ کسی مرد نے کیا ہو یا عورت نے کیا ہو، اور خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، بہت سے مقامات پر یہ مضمون بھی واضح ہوا ہے، میں کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، بعضوں کو من بعض، تم ایک دوسرے ہی سے ہو، یہ نہیں ہے، یہاں اس بات کو بھی نوٹ کر دی، کوئی خاتون جو ہے، جو عورت ہے، اس کی آزادانہ شخصیت ہے، جہاں میاں اور بیوی کا معاملہ ہوگا، گھر کی ایک حکومت ہے، اس کا سربراہ مرد ہے یقیناً، عورت اس کی اطاعت کرے گی، لیکن جہاں تک نیکیوں کا معاملہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے مرد کے، کہ گویا کہ مرد جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ تو نیکیاں کماتا رہے اور عورت کو اسی کے مرد کی نیکیوں میں سے کوئی حصہ مل جائے گا، قرآن اس تصور کی نفی کرتا ہے، جس عورت نے بھی کوئی گناہ یا کوئی نیکی کا کام کیا اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اس کی آزاد شخصیت ہے۔ فلذین ہاجروا، پس جن لوگوں نے ہجرت کی، وہ اخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکال باہر کیے گئے، وعوذوا فی سبیلی، اور میرے رستے میں انہیں شدید تکالیف دی گئی ہے، وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے جہاد کیا، قتال کیا، اور پھر ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے جامع شہادت نوش فرما لیا، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو، ان کو گناہوں کو دور کر دوں، لازماً، مضارے کے شروع میں اگر لام آ جائے اور آخر میں نون مشدد ہو، ایک تو یہ نا افعل، میں ایک کام کروں گا، لأفعلن، اس کے معنی میں لازماً یہ کام کروں گا، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو ان سے دور فرما دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور لازماً داخل، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، میں لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، ثواباً من عند اللہ، یہ بدلہ اور ثواب ہے خاص اللہ کے پاس سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین ثواب و بہترین بدلہ۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ متاثر نہ ہو ان کافروں کی جو چلت پھرت ہے اور ان کے جو رونقیں لگی ہوئی ہیں، اور آپ کے اس دین کے رستے میں جو روڑے اٹکانے کے لیے جو دن رات ایک کیے ہوئے وہ آپ کو متاثر نہ کرے. ان شہروں میں ان کی جو بھی ریل پیل ہے، متاع قلیل، ان دنیا کی زندگی تو متاع قلیل ہے، پر اتنے کا سامان ہے، تھوڑے عرصے کی مہلت ہے. ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد، اور اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگی اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لاکن الذین اتقوا ربهم، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، کاش کہ اللہ تعالی ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرمائے، اس لیے کہ ان کے ساتھ جو وعدہ ہے اللہ تعالی کا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے پھر وہ باغات اللہ تعالی نے تیار کیے ہوئے ہیں. اس باغ کا تو تصور جو ہے بہترین قسم کا، انتہائی لیوش فارم ہاؤس کا تصور اپنے ذہن میں لے آئے، اور اس کو کوئی 1 کروڑ سے ضرب دے دے تو جنت کا باغ ہے. یہ 1 کروڑ سے ضرب دینا بھی صرف آپ کو بات سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ کہ وہاں کی نعمتوں کا آپ تصور تو کوئی نہیں کر سکتے. قرآن الفاظ وہ استعمال کرنے جو ہماری عقل کے نزدیک باغ، جس کے اندر چشمے بھی روا ہیں اور جس میں ہر قسم کے پرندے کا گوشت تمہارے لیے فراہم کر دی جائے، کوئی خواہش دل میں پیدا ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے فراہم کر دیا جائے گا ہر وہ شے جس کی خواہش تمہارے اندر پیدا ہوگی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کسی مادی وسائل کے یا مادی اسباب کے محتاج تو نہیں ہے اللہ کی ذات. نزلا من عند اللہ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور مہمان نوازی ہیں. وما عند اللہ فیض للابرار، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہت بہتر ہے نیکوکار لوگوں کے لیے. وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم، اس سورہ مبارکہ میں آپ نے دیکھا اہل کتاب کا ذکر ہم نے بہت پڑھا. یہودیوں کا، اہل کتاب کا وہ گروہ جسے ہم یہود کہتے ہیں، ان کا ذکر سورہ بقرہ میں ہوا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ. لیکن سورہ آل عمران میں اہل کتاب کے دوسرے گروہ نصارہ عیسائی، ان کا ذکر ہوا ہے، لہذا یہاں ان دونوں کو کور کر دیا گیا. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یقیناً اہل کتاب میں سے وہ لوگ، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، کہ جو ایمان لے آئے اللہ پر بھی اور اس قرآن پر بھی کہ جو اے مسلمانوں تمہیں عطا کیا گیا ہے. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو شے ان پر نازل کی ہوئی تھی اس کو تو مانتے ہیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. خاشعین للہ، اندر جذبہ ہونا چاہیے اللہ کی خشیت، خشوع و خضوع اور تقویٰ. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو حقیقی پونی کے عوض فروخت نہیں کرتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے اہل کتاب کا اجر بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہے. قرآن حکیم نے انہیں راندہ درگاہ نہیں کیا کہ اب ان کے لیے گویا کہ فوز و فلاح کا کوئی موقع نہیں. ابھی بھی ایمان لے آئے، محمد کو اللہ کا رسول مان لیں، تمہاری اپنی کتابوں میں حضور کے بارے میں بڑی نشانیاں موجود ہیں، پیشن گوئیاں موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا دامن عفو جو ہے اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، محفوظ ہے. ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ حساب کرنے میں اسے دیر نہیں لگتی، بہت جلدی کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور آخری الفاظ جو ہیں وہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اہل ایمان صبر سے کام کرو. دیکھیے صبر وہ شے ہے جو کسی بندہ مومن کا، جسے آپ کہیے کہ بنیاد بنتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ نفس کے اندر ایک دائیہ پیدا ہوا گناہ کا، آپ نے اپنے نفس کی لگاؤ کو، منہ کو پوری طرح کنٹرول کر لیا، نہیں اللہ کا حکم ہے، غلط کام ہے، گناہ ہے، اپنے آپ کو ملوث ہونے سے بچا لیا، یہ صبر ہے. صبر عن المعصیہ، ایک معصیت کا ارتکاب کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک انگیخت پیدا ہوئی تھی لیکن آپ نے کنٹرول کیا، رک گئے، یہ بھی صبر ہے. تو صبر کی ابتدا تو وہاں سے ہو رہی ہے، پھر یہ کہ اگر کوئی آزمائش آ گئی، تکلیف آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی ہے اور یقیناً وہ آزماتا ہے، اس پر صبر سے کام لینا. تو سب سے بنیادی ہدایت کیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا علی ایمان، صبر سے کام لو. وصابروا، اور پھر یہ کہ صبر میں ایک دوسرے کو جو ہے بدو ممد و معاون بھی بنو، دست بازو بھی بنو، اور کافر جو سامنے آ رہے ہیں جو اپنے دین کے لیے جو ہے کوشش کر رہے ہیں وہ بھی تو صبر کر رہے ہیں نا، انہوں نے بھی بہت سی چیزیں ٹالریٹ کی ہیں، بہت سی چیزیں برداشت کی ہیں ایک غلط کام کے لیے، اس کے مقابلے میں تم حق پر ہو، لہذا ان کے صبر کا مقابلہ صبر سے کرو. وصابروا ورابطوا، باہم مربوط ہو جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ، جسے لو بانڈ کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فوز و فلاح سے ہمکنار ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں یہ 20 رکوع تھے سورہ آل عمران کے، وہ ختم ہوئے. اب آئیے سورہ نساء کی طرف. یہ سورہ نساء، اس میں 24 رکوع ہیں، اگرچہ نام اس کا نساء ہے، النساء، النساء جو ہے وہ خواتین کو کہتے ہیں، عورت کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں بارہ بعض مسائل ایسے ہیں جو عورتوں سے متعلق ہیں. اگرچہ سورہ بقرہ کے اندر بھی حیض کے مسائل بھی ہم نے پڑھے ہیں، پھر نکاح اور طلاق کے مسائل بھی پڑھے ہیں، رضاعت کے مسائل بھی پڑھے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں بھی بہت سی چیزیں ایسی آئیں گی جن کا تعلق خواتین سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. آج سے 12 یا 14 ہزار برس پہلے کی شخصیت حضرت آدم علیہ السلام، کس نے تخلیق کیا تھا ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے، اور اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور اس کے درمیان میں جو تمام کڑیاں ہیں، ہزارویں نسل میں فرق کیجیے آج اگر موجود ہیں، تو سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا جس نے پہلے انسانی جوڑے کو پیدا کیا تھا. وخلق منها زوجها، اور اسی ایک جان سے اس کی بیوی یا اس کا زوج بھی بنا دیا، حضرت حوا سلام علیہا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اسی ایک جوڑے سے کثیر تعداد میں مرد اور عورت جو ہیں اس روح ارضی پر پھیلا دیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، آج بھی 7 عرب سے جو ہے انسانوں کی تعداد زیادہ ہو چکی، اور 10 یا 12 یا 14 ہزار تک کی اس دورانیے میں اربوں نہیں شاید خربوں انسان گزر چکے ہوں. سب کو اللہ نے پیدا کیا تھا، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ اصل میں وہ وحدت الہ کا تصور ہے. خواہ کوئی شخص عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، اس بات میں کسی کو انکار نہیں کہ ہم سب جا کر پہلے انسانی جوڑے پر مل جاتے، وحدت آدم ہو گئی، اور وہی سے وحدت الہ کا تصور بھی ہے. پہلا شخص، پہلا انسان آدم، وہ پہلا نبی بھی تھا، ان تک اللہ تعالیٰ نے سلسلہ وحی جاری فرما دیا تھا، اور اللہ کا سلسلہ وحی اس کی بنیاد کیا ہے؟ توحید. تو گویا کہ پہلے جوڑے کے اوپر جا کر وحدت آدم بھی اور وحدت الہ بھی، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ جمع ہو گئی. اس اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. یا مبارکہ، کیونکہ ہماری جو محفل نکاح ہوتی ہے اس میں جو مصنوع آیات پڑھی جاتی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عموماً پڑھا کرتے تھے، تو ان میں یہ آیت بھی شامل ہے. تو اکثر و بیشتر اس کی تفصیل میں بیان کیا کرتا ہوں کہ یہ گویا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آیا، ضرورت مند آیا ہے، اس نے آپ سے اللہ کے نام پر کوئی شخص طلب کیا، آپ نے اس کی مدد کر دی، کوئی صدقہ و خیرات کر دیا، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے تحت کیا، تو اللہ کے یہاں مقبول ہوگا. لیکن اگر ریاکاری کی ہے، اس لیے کہ جذبہ محرکہ تو اللہ کی ذات ہونی چاہیے نا، اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اگر دنیا کا کوئی حقیر مقصد شامل ہو گیا جس کے اندر ریاکاری بھی ہے، نام و نمود بھی ہے، اپنی اس نیکی کی نمائش کا جذبہ کہیں اندر جو ہے وہ بیدار ہو گیا، لوگوں میں چرچا ہونا چاہیے، میں نے فلاں نیک کام کیا تھا، فلاں مدرسے کی اتنی مدد کی تھی، فلاں کے اندر کارپٹ میں نے بچھا دیا تھا، بہانے بہانے سے لوگوں کو جو ہے علم میں آنا چاہیے. اب یہ چیز وہ ہے جس نے آپ کے اس خلوص کو جو ہے مجروح کر دیا. یہاں آپ کے نزدیک اللہ کی رضا جو ہے وہ مقدم نہیں ہے، بلکہ دنیا کا ایک حقیر جسے ریاکاری کے نام سے ہم جانتے ہیں. تو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، جس کے نام پر کوئی شخص آیا، سوالی آیا، اللہ کے نام پر تم سے کوئی شے مانگی. والارحام، اور رحمی رشتوں کے خاص حقوق ہیں. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے. اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیات ہے ان میں یتیموں کو معاملے کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا. قبائلی زندگی میں واقعتاً یہ ہوا کرتا ہے کہیں کہ خون ریزی ہو گئی، غارت گری ہو گئی، ظاہر ہے کہ بچے تو لڑائی نہیں لڑتے تھے، وہ تو گھروں میں بیٹھے ہیں، خواتین بھی بچایا کرتی تھی، مرد جو ہے وہ قتل ہو جاتے تھے. اور نتیجہ کیا ہے کہ اس معاشرے کے اندر مردوں کی کمی ہے. لہذا ایک تو ادارہ جو ہے وہ قائم رہا، بہت عرصے تک قائم رہا، خلفائے راشدین کے دور تک قائم رہا، کہ جو عورتیں جو بیوہ ہو جاتی تھیں، جو گھر میں رہ جاتی تھیں، اب جو بے شوہر کی ہیں، ان کو گویا کہ اپنے قید نکاح میں لے آؤ، سب سے بہتر ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو کم سے کم یہ کہ باندھی کی حیثیت سے پھر اس کی سرپرستی کرو، اسے پورا جو ہے گوشہ عافیت فراہم کرو. اب یہ ادارہ اس وقت تک موجود رہا ہے جب تک، جیسا کہ میں نے اس کے دور خلفائے راشدین، جب تک یہ غلامی کا انسٹیٹیوٹ تھا. لیکن یہ کہ بارہ اس کے بعد معاملہ جو ہو گیا، یتیموں کے معاملات ایسے تھے کہ جن کو قرآن حکیم میں بہت زیادہ واضح کیا گیا، اس لیے کہ کوئی سرپرست اگر انتقال کر گیا، کہیں قتل ہو گیا، تو اب اس کے جو ورثاء ہے ان کے کیا حقوق ہیں. اگر فرض کیجئے کہ وہ جو قتل ہوا جانے والا شخص ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ مال دولت بھی تھی، تو اب اس کی جو مال وراثت آیا، ترکہ آیا، اب اس کے اگر اس کے بھائی جو ہیں، جو قتل مقتول جو تھا، اس کے بھائی اس کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ جائے، تو اس وقت اللہ ظلالم بڑی رہی، تو بہت دور کی گمراہی ہے. لہذا اس زمن میں بھی بڑی ہدایات ہیں جو قرآن میں دی گئی ہیں. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو. اب دیکھیے، اگر بالکل معصوم بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو مال دیں گے تو کیا کریں گے؟ انہیں تو مال کو نہ استعمال کرنا آتا ہے، نہ ان کے نزدیک کوئی شے ایسی ہے کہ جسے آپ پیش بندی کہتے ہیں. لہذا اس صورت میں بھی شریعت نے ایک رستہ رکھا جس کا ذکر کیا گیا، ولا تتبدل الخبیث بالطیب، اور ایسا نہ ہو کہ جو بھی ورثات ہے جس کا والد فوت ہو گیا اس کے مال کی جو ہے اچھی اچھی چیزیں تم نے رکھ لی اور اس کی جگہ ردی چیزیں تبدیل کر دی. ولا تتبدل الخبیث بالطیب، طیب چیز کی جگہ جو صاف ستھری چیزیں اس کی جگہ خبیث یا ردی چیزیں شامل نہ کرو. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کے مال کو اپنے مال میں شامل کر کے نہ کھاؤ. اور اس معاملے میں جب یہ آیات نازل ہوئی تھی ولا تقربوا مال الیتیم، تو صحابہ کرام نے تو ایسے یتیموں کی جن کی وہ سرپرستی فرما رہے تھے ان کے لیے جو ہے بالکل حساب کتاب، ان کے کھاتے الگ کر دیے، ان کا کھانا پینا الگ کر دیا، ان کی ہنڈیا الگ کر دی، گویا کہ جسے آپ کہیے اتنی مشکلات ان کے اوپر پڑی کہ قرآن حکیم نے خود پھر اس کے اندر نرم حکم جو ہے وہ جاری کر دیا. انہ کان خوبا کبیرا، یقیناً اگر یہ کام کرتے ہو کہ ان کے مال کے اوپر تمہاری گویا کہ بدنیتی کے ساتھ بری نظر ہے تو یقیناً بہت بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو اس بات کا، خوف ہو اس بات کا کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف سے کام نہ لے سکو گے. اب ہوتا کیا تھا، کسی شخص کا جو ہے وہ قتل ہو گیا کسی لڑائی میں، قبائلی کوئی خون دے دی اس میں قتل ہو گیا، اس کی اولادیں جوان لڑکیاں بھی ہیں. اب جو اس کے قریب لوگ ہیں جو عزیز و اقارب ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کو تو وراثت میں اچھا خاصا مال بھی ملا ہے، اس کے تو دو مکان بھی تھے مدینہ کے اندر، لہذا وہ ان لڑکیوں سے نکاح کرنا چاہتے تھے. اب اگر یہ حرص و طمع اور لالچ اندر شامل ہو گئی تو اس سے روک دیا گیا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ یتیم بچیوں سے شادی کرنے کے بعد ان کا جو روپیہ پیسہ مال و دولت ہے اس میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو ان کو چھوڑ دو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی اور رشتے جو ان کا بندوبست فرما دے گا، پھر تم نکاح کر سکتے ہو اگر تمہارے اندر ارج ہے اور ایک بیوی کی موجودگی میں تم اور کوئی بیویاں کرنا چاہتے ہو. قرآن حکیم میں چار کی اجازت تو ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس حوالے سے بڑی منطقی باتیں کی ہے کہ کسی عورت کو جو ہے چار مردوں کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ یہ کہ مرد کو اگر چار عورتوں کی اجازت دی گئی ہے تو اس کی منطقی بنیاد کیا ہے. ظاہر ہے وقت نہیں ہے کہ میں وہ تمام عقدے آپ کے ساتھ سامنے کھولتا پھروں، لیکن یہ کہ قرآن حکیم نے اگر کوئی شے کیا ہے، اگر کوئی حکم دیا ہے تو یقیناً مقابل کے مطابق فطرت ہے اور ہماری فطرت جو ہے اس سے عبا نہیں کرنی چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے. اگرچہ فی زمانہ جو ہے کہیں دوسری شادی کا بھی اگر کوئی کہیں ذہن میں بھی آ جائے کسی شخص کے تو شاید اسے گھر سے اس کی بیوی جو ہے جوتے مار مار کے باہر نکال دے کہ یہ تو میرے لیے سر کے اوپر سوکن کہاں لے کر آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس معاشرے کے اندر یہ چیزیں ایسی معیوب نہیں سمجھی جاتی تھیں. تو فن کے ہوں ماتاب الکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، ان آیات کو قرآن سے پھرٹ کر تو آپ نہیں نکال سکتے. چار بیویوں کی اجازت اللہ نے دی ہے، لہذا کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے اندر کوئی ترمیم کر سکے کہ نہیں یہ ایک ہی بیوی بس کافی ہے. عیسائیوں کے ہاں آپ دو بیویاں نہیں رکھ سکتے، ان کے ہاں ایک ہی بیوی ہوگی. اگر اس سے آپ فارغ ہونا چاہتے ہیں اور یہ کہ کوئی اور آپ کی نظروں میں زیادہ جو ہے گھر گئی ہے تو پہلے اس کے اوپر بدکاری کا الزام لگائیں اور اس کو پروو کریں کہ یہ جو ہے خاتون ٹھیک نہیں ہے، یہ خیانت کر رہی ہے میرے ساتھ، اس کے بعد جو ہے وہاں کا قانون آپ کو اجازت دے گا ہاں اب تم طلاق دے سکتے ہو، اس کے بغیر طلاق دے ہی نہیں سکتے. تو دین کو تو انہوں نے بہت مشکل کر لیا یہاں، جبکہ ہمارے لیے جو ہے دین کی تعلیمات بڑی آسان بھی ہیں. یرید اللہ بکم الیسر، ہم نے وہ آیت پڑھ بھی لی کہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، تمہیں کسی مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور پھر اگر تمہیں اس بات کا بھی اندیشہ ہو کہ تم نے چار کر تو لی لیکن جو ہے اب گھر جو ہے وہ خانہ جنگی بن گیا اور پھر تم ان میں انصاف نہیں کر پا رہے اور پھر یہ کہ ایک کو کچھ دیا تو دوسری کی طرف سے تقاضا ہے، ایک نوچ رہی ہے تو دوسری گھسیٹ رہی ہے، اگر اس کا تمہیں اندیشہ ہے تو تمہیں حفظ ما تقدم کرنا چاہیے، اس طرف جاؤ ہی نہ. فواحدتن، تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، اگر گھر میں سکون ہے اور اس سکون کو تم برباد نہیں کرنا چاہتے اور اللہ نے تمہیں کوئی عقل بھی دی ہے تو پھر اس طرف کا رخ نہ کرو. یہ نہیں ہے کہ لازمن تمہیں دو یا تین یا چار لازمن کرنی ہے، شریعت میں اجازت ہے لیکن اس کا حکم نہیں ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم عدل سے کام نہیں لے سکو گے ان درمیان تو پھر ایک ہی کافی ہے. دیکھیے عدل ہوگا اصل میں روپیہ پیسہ وہ برابر برابر تقسیم ہوگا، سکنا ہے کپڑا لگتا ہے یہ تمام چیزیں اس کے اندر عدل ہوگا جو گویا کہ آپ کے کسی کیل میں اور کسی وزن میں آ جائیں. باقی ہے کہ اگر آپ کا قلبی رجحان کسی ایک اہلیہ کی طرف ایک زوجہ کی طرف زیادہ ہے تو اس کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن اگر فرض کیجئے دنوں کی تقسیم کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت پر جو آپ کے نکاح میں نو نو ازواج رہی ہیں اور جہاں تک ظاہری معاملات تھے اس پہ آپ انتہائی عادل تھے، عدل انصاف کرنے والے، اس لیے کہ شب باشی کا اگر ہوئے معاملہ تو کہیں کہ اس کے اندر بے انصافی نہیں ہوتی، باری باریاں مقرر تھی اور اسی طرح اگر کوئی شے آئی ہے تو بالکل برابر برابر سب نے تقسیم کی، لیکن جہاں تک انسان کے دل کے میدان کا معاملہ ہے وہ کسی ایک کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کے اوپر پرسش نہیں ہے، لیکن جہاں تک جو چیزیں آپ کے وزن میں، آپ کے کیل میں، آپ کے حجم میں آ جائیں اس کے بارے میں انصاف لازم ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا یہ کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دی ہے باندھیوں کی اس سے استفادہ کرو. ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا، یہ بہت زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک ہی طرف جھک نہ جاؤ، مائل نہ ہو جاؤ. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر جو ہے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ دیا کرو. یہ نہ ہو کہ اپنے اوپر جو ہے تاوان سمجھ لو. یہ الگ بات ہے، آج کل ایک رواج اور بھی جو ہے بہت غلط پڑ گیا، اس لیے کہ کوئی مطالبہ ہوتا ہے کہ جب تک 10 لاکھ روپے کا مہر متعین ہوگا خاتون مطالبہ کر دیتی ہے، خاتون کا والد یا اس کے بھائی مطالبہ کر دیتے ہیں. اب گویا کہ اس سے وہ اپنی حیثیت متعین کرتے ہیں کہ ہمارا حیثیت جو ہے، ہمارا سٹیٹس وہ ہے کہ جس میں ہم اس سے کم پر جو ہے نکاح مہر کے اوپر نکاح نہیں کریں گے. اور اس کے بعد پھر جب دینے کی بھی باری آتی ہے تو وہ بیچارہ اگر ملازمت پیشہ ہے وہ شخص، تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ 10 لاکھ یا 5 لاکھ روپیہ کیسے دے گا. تو اس کے اندر بھی اعتدال کی ضرورت ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، پھر اگر وہ خواتین اپنی خوشی سے، اپنی آزاد مرضی سے اس مہر میں سے کچھ یا پورا کا پورا مہر تمہیں معاف کر دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، تو اس میں پھر یہ ہے کہ تم اس کو کھاؤ، استعمال کر سکتے ہو، اس رعایت سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، بشرطے کہ ان کے اوپر جبر نہ ہو، انہیں جو ہے گن پوائنٹ کے اوپر مجبور نہ کر دیا ہو کہ جو مہر مقرر ہوا تھا وہ معاف کرو یا اس میں سے نصف معاف کر دو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور ان ناسمجھ بچوں کو جو ابھی گویا کہ گفتگو کے عالم میں نہیں پہنچے، ان کے مال ان کے حوالے نہ کر دیا کرو. ظاہر ہے کہ تقویٰ کا ایک حیضہ جو ہے اس مقام تک بھی انسان کو لے کر جا سکتا ہے نا، جہاں بالکل چھوٹے چھوٹے بچے نے قرآن میں کہہ دیا تقربوا ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے قریب تک بری نظر سے دیکھو ہی نہ، تو مبادہ یہ کہ میری مد نظر کے اندر وہ جو ہے بدنیتی کہیں شامل ہو جائے. لہذا ان کو دے دو بھائی، اب جو چاہے کریں، وہ عیاشیاں کریں، ضائع کریں، ادھر ادھر دے دیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. بقائے میں ہوش حواس کسی شخص کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو جو نہ سمجھیں انہیں ان کے احوال جو ہے فوراً دے دیا کرو. اللتی جعل اللہ لکم قیاما، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں گویا کہ ان کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، ان کی سرپرستی اگر تم کر رہے ہو تو ان کے مال جو ہے انہیں دے کر بالکل فارغ نہ ہوگا. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور پھر یہ کہ انہیں کھانے پینے کو بھی دیا کرو اور ان کے لیے پہناوے کا بندوبست بھی کرو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ جو بات کرو، گفتگو کرو تو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ. یہ نہیں کہ وہ قابل نفرت ہیں، ان کے اوپر سرپرست نہیں ہے، اور میرے اوپر کیا میں نے اپنے ذمے لے لیا، یہ میرے لیے ایک مبالغ جان بن گیا. اب یہ جذبات نہیں پیدا ہونے چاہیے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور ان یتیموں کو جو بچے ہیں ان کو ذرا خوب اچھی طرح پرکھ لیا کرو. اذا بلغوا النکاح، جب تک کہ وہ نکاح کی عمر، ظاہر ہے کہ بلوغت کی عمر جو ہے وہ نکاح کی عمر ہے، جب گویا کہ پختگی آ جائے ان کے عقل و شعور کے اندر. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور اگر تم محسوس کرو کہ ان کے اندر اب سمجھداری آ چکی ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دیا کرو. اب گویا کہ وہ سمجھدار بھی ہیں، عقل و بالغ بھی ہو چکے، اب اپنے برے اور صحیح کو اچھی طرح جانتے ہیں، اب تمہارے اوپر کوئی ان کا دوش نہیں ہے، بال نہیں ہے. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور یہ نہ ہو کہ اس اندیشے میں کہ بچے کہیں بڑے نہ ہو جائے، اس سے پہلے پہلے جو ہے مال ان کا جو ہے وہ کوئی صرف کر لو اور استعمال کر لو، یہ بھی جو ہے کہ ایک نوع کی بدنیتی ہوگی. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو شخص بھی غنی ہے، جس کی احتیاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت کچھ دیا ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو وہ تو اسے اپنے آپ کو بہت بچائے کہ ان کے مال کے اندر کوئی جو ہے وہ تبذیر کا معاملہ کرے یا اسراف کا معاملہ کرے، اس کو فضول خرچ کرے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، لیکن اگر فرض کیجیے کہ سرپرست ہے ہی فقیر، اسے خود دو وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، وہ سرپرستی کر رہا ہے، تو جسے آپ کہیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے سروس چارجز سمجھتا ہوا اگر ان اموال کے اندر سے اپنے لیے بھی بقدر ضرورت استعمال کرنے، تو شریعت کے اندر اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. دیکھیے کس قدر مطابق فطرت بات ہے، کہیں کوئی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اوپر سے کوئی دھوس یا یہ کوئی جو ہے بالکل جبر کر لیا گیا، بلکہ ہر وہ شے ہے کہ جس کے رد عمل میں ہمارا دل کہتا ہے واقعتاً یہ آسمانی ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں نازل کی ہیں وہ ہماری فطرت کے بالکل اہل مطابق ہیں. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب ان کا بات تو ان کے سپرد کر دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان کے اوپر کسی نہ کسی کو گواہ بھی ضرور بنا لیا کرو. اس لیے کہ گواہی ہم پہلے بھی پڑھ چکے، کوئی لین دین کرو تو لازمن دو مردوں کو، یا ایک مرد اگر دو مرد اویلیبل نہ ہو تو ایک مرد اور دو خواتین کو گواہ بنا لیا کرو. اسی نوع کی گواہی جو ہے یہاں بھی لے لیا کرو، جب وہ مال ان کے سپورٹ کرو، گویا کہ ان تحریر جو ہے وہ ہو جانی چاہیے کہ آج کی تاریخ میں ان کا اتنا مال جو تھا وہ میں نے آج سے ان کے حوالے کر دیا، اس لیے کہ وہ اب عقل و دانش والے ہیں، سمجھدار ہیں. وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے میں. لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے ان چیزوں میں سے جو ان کے والدین چھوڑیں اور ان کے قرابت دار. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل او منه او کثر، اور اسی طرح خواتین کا حصہ مخصوص ہے اس میں سے جو ان کے والدین چھوڑیں یا ان کے قرابت دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ تھوڑا ہو مما قل منه او کثر، یہ نہیں کہ بہت تھوڑا سا ترکا ہے تو اب اس کو کیا تقسیم کرنا جی، صرف کسی ایک ہی کو دے دو اب اس کی کیا ہم تقسیم کریں، یہ نہیں، بلکہ خواہ اس کی مقدار بہت کم ہی کیوں نہ ہو تب بھی شریعت کے مطابق جو ہے اس کی تقسیم ہونی چاہیے. نصیب مفقود، یہ پہلی اصطلاح نوٹ کیجئے، یہ وہ حصہ ہے گویا کہ وراثت کے احکامات جو اب یہاں شروع ہو چکے ہیں کہ جو نصیب مفقود، یہ وہ شے جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دی ہے، اس کے اندر کہیں اونچ نیچ یا کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب وہ ترکے کا مال جب تقسیم ہو رہا ہو، اولو القربى واليتامى والمساكين، اور حاضر ہو جائیں اس وقت وہ قرابت دار بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی، فقراء، ان کے خاندان والے، کوئی بچے، کوئی یتیم بتیجا ہے، کوئی یتیم بھانجا ہے، کوئی بھانجی ہے، یہ لوگ اگر آ جائیں اس وقت کے جبکہ وہ ترکے کے مال کی بھی تقسیم ہو رہی ہو، تو اس صورت میں فرزقوہم، تو ان کو بھی کچھ دے دیا کرو. اس کے معنی کیا ہوئے کہ اس میں تمہاری گویا کہ شرافت اور مروت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے یتیم بھانجوں کو یا بتیجوں کو، اگرچہ اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر تھوڑا کچھ آپ ان کو بھی دے دیں گے تو ان کے اندر بھی خوشی کی لہر دوڑ جائے گی اور وہ بھی گویا کہ آپ کو دعائیں دیں گے. اس طرح اشارہ کیا گیا، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ نہ کیا کرو، کیا ہمارے ہاں تو ابھی تقسیم ہوئی نہیں اور تم لوگ آگے مانگنے کے لیے مانگتے ہو، فقیر ہو. اب یہ انداز جو ہے یقیناً جو ہے انتہائی شرافت اور مروت سے گرا ہوا ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور چاہیے کہ خوف رکھیں اور ڈریں وہ لوگ کہ جو، اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو یہ سوچے کہ مجھے اللہ نے اگر نہ دیا ہوتا اور میرے بچے ہوتے اسی طرح فقیر اور مفلس اور ان کے پاس کچھ نہ ہوتا، اور کہیں کوئی ترکے کا مال تقسیم ہو رہا ہوتا اور وہ وہاں چلے جاتے، تو تمہارے اوپر کیا بیتتی. ظاہر ہے انسان کو اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچنا چاہیے، یہ بنیادی چیز ہے. آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. آپ سوچیے اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور وہ میرے ساتھ یہ کرتا تو میرا رد عمل کیا ہوتا. تو یہ کہا گیا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ کہ جو اگر وہ کہیں چھوڑ جاتے اپنے پیچھے وہ اولاد جو بہت ہی چھوٹی بھی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے فقراء میں ہے، خافوا علیہم، تو کس درجے ان کو ان کی فکر ہوتی، ان کی اپنی اولاد تھی نا. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو انہیں چاہیے کہ اللہ تقوی اختیار کریں اور بات وہ کریں جو بالکل صحیح ہو سیدھی ہو. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، يقينا وہ لوگ کہ جو مال کھاتے ہیں یتیموں کا ظلم کے ساتھ، نا انصافی کے ساتھ، انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہی ہے. اس وقت اس کا آگ ہونا نمایاں نہیں ہو رہا، اس وقت تو وہ رچ پس بھی گیا اور کاروبار میں شامل کر کے کاروبار کی ترقی بھی کر گیا، لیکن جہنم میں یہی ہوگا روپیہ پیسہ مال و درہم جائیداد کے جو جس پر بری نظر رکھی تھی یتیم کی وراثت کے جو مال پر، وہ پھر اللہ تعالیٰ گردن کے آگ کا توق پہنائے گا اور ان کے پیٹوں کے اندر جو ہے آگ جو ہے وہ شعلے مارے گی. فی بطونہم نار وسیصلون سعیرا، اب وہ اس میں پھر لازمن داخل ہوں گے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، دیکھیے چار آیات ہیں اور قرآن حکیم کی جامعیت کی انتہا ہے کہ کل کا کل قانون وراثت ان چار آیات میں آ گیا، کل چار آیات. یہ الگ بات ہے کہ بیسکس یہاں بیان کر دی گئی ہیں، لیکن اس کے اندر جو بھی کوئی اگر اس کی ڈیٹیلز ہیں اس کے بارے میں آپ کے ہاں دار الافتاء موجود ہیں، وہاں جا کر آپ فتویٰ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جو بنیادیں بنتی ہیں اسلام کے قانون وراثت کی، وہ کل چار آیات کے اندر کل کے کل بیان کر دی گئی. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں، دیکھیے ایک تو بنیادی بات کہہ دی گئی کہ جو وصیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں، تاکید کی ہے اس بات کی کہ جو تم اب مال چھوڑتے ہو، للذکر مثل حظ الانثیین، تو لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہوگا. مستشرقین ہیں یا اسلام پر اعتراض کرنے والے، وہ یہی ڈیرہ لگا لیتے ہیں کہ یہ اختیار کس نے اللہ کو دے دیا، معاذ اللہ، لڑکے کا حصہ کیوں دگنا، لڑکا تو کما بھی لے گا اپنے لیے کمائی بھی کر لے گا، لڑکی کو ملنا چاہیے دگنا. اب عقل اور منطقی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ فطرت کو جانتا ہے، لڑکی کا وراثت میں بھی حصہ لکھا ہے اور لڑکی کا نکاح ہو گیا تو وہ کلیتاً ڈیپینڈنٹ ہے اپنے شوہر کی، اس کی رہائش کا بندوبست کرنا، اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، اس کا سکنا، اس کے کپڑے لتے، ہر شے شوہر کے ذمے، لہذا اس کی آزادہ نے اس حوالے سے کا کوئی خرچہ نہیں، وہ شوہر ہے کہ جو کما رہا ہے. لہذا اسلام نے تو اس بات کو بالکل نمایاں رکھا، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا حصہ دگنا ہوگا لڑکی کی نسبت. یہ تو بنیادی شے ہے جو پہلی آیت کے پہلے حصے میں بیان کر دی گئی. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اگر کوئی شخص فوت ہوا ہے اس کی بیٹیاں ہیں اور ان کی تعداد دو سے زیادہ ہے تو ہر ایک کو ثُلُثَا دو تہائی حصہ ملے گا جو اس نے چھوڑا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اور اگر اس نے صرف ایک ہی بچی چھوڑی ہے, ایک ہی عورت چھوڑی ہے, تو اس کو نصف مل جائے گا کوئی شخص فوت ہوا. اگر تو اس کے بچے اسی طرح ہیں, مرد بھی ہیں, لڑکے بھی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں, تو یہاں تو بالکل وہ برابر ہوا تقسیم ہوگا کہ لڑکے کا حصہ دگنا. لیکن اگر یہ کہ ہیں اس کی صرف بچیاں ہی فوق اثنتین اور دو سے زیادہ ہیں تو ان کو جو ملے گا ثلثا ما ترک دو تہائی حصہ, اور اگر صرف ایک بچی ہے فلاح نصف تو اس کو نصف مل جائے گا. اور فرض کیجئے کہ ایک بچہ اور ایک بچی ہے تو بچی کو جو ملا اس سے دو ڈبل جو ہے وہ بچے کو مل جائے گا, کل جائیداد تقسیم ہو گئی. ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس. اور اس کے والدین کا جہاں تک معاملہ ہے, کوئی شخص فوت ہو گیا, فرض کیجئے اس کی اولاد نہیں ہے یا ہے, اس کا بھی آگے ذکر آ جائے گا, تو والدین کا بھی تو آخر وراثت میں حق ہے, لہذا ان کے ماں باپ کے لیے ہے. لکل واحد منہما السدس, ہر ایک کو ایک بٹا چھ حصہ ملے گا, مما ترک کا جو اس نے چھوڑا ہے. جو شخص فوت ہوا اس کے والدین کو ایک بٹا چھ حصہ ملے گا ہر ایک کو, ان کان لہ ولد, اگر ان کے اولاد موجود ہے. گویا کہ ایک بٹا چھ حصہ باپ کا, ایک بٹا چھ حصہ والدہ کا, دونوں ملا کر ایک بٹا بارہ نہیں ہوں گے بلکہ ایک بٹا تین ہوں گے. آپ حضرات کو اگر جب وہ پرانی کیلکولیشن یاد آ جائے, ایک بٹا چھ جمع ایک بٹا چھ, عام طور پہ ایک بٹا بارہ ہو گیا, حالانکہ ایک بٹا بارہ نہیں ہے بلکہ ایک بٹا تین ہے. اب جو باقی حصہ بچے گا وہ اب گویا کہ یہ تو والدین کو مل گیا, وہ اب تقسیم ہوگا, وہ ان کے بھائی بندوں میں جا کے, اس لیے کہ اس کی اپنی اولاد نہیں ہے. انکان لہو ولد ولی ابوی لکل واحد منہما السدس مما ترک انکان لہو, اگر اولاد ہے تو ان دونوں کو ایک بٹا چھ ایک بٹا چھ حصہ ملا. وہ علم یقل لہو ولد, اور اگر ان کی اولاد نہیں ہے, وہ وبی سہو ابوا, اور والد صرف والدین ہیں, کوئی شخص فوت ہو گیا اس کی اولاد ہے ہی نہیں. اصل اور فرائض اس طرح کو بھی نوٹ کیجیے. اصل میں ہوتا ہے اوپر, باپ دادا یہ اوپر جو پیڑھیاں چل رہی ہیں اصل ہیں, اصول کہتے ہیں, اور فرا جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے, اولاد ہے, بیٹے ہیں, بیٹیاں, یہ فروع آئیں گی. تو جس کے فروع میں کوئی نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, لیکن اوپر اصل موجود ہیں, کوئی شخص فوت ہو گیا اس کے والد بھی ہیں والدہ بھی ہیں, تو اگر ان کے اولاد فَإِلَّمْ يَكُلْ لَهُ وَلَدْ, اگر اولاد نہ ہو, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, اور اس کے والدین اس کے وارث بن جائیں, فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, تو اس کی والدہ کا جو ہے ایک بٹا تین ہو گیا, اور والد کا کتنا ہوا دو بٹا تین ہو گیا, ایک بٹا تین کا ڈبل دو بٹا تین, وہی بات ہوگی نا کہ عورت کی نسبت مرد کا دگنا حصہ ہو گیا. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اور اگر اس کے کچھ بھائی ہیں, گویا کہ اصل اور فرع میں بھی کوئی نہیں ہے, بلکہ فرع میں تو ہے لیکن یہ کہ بہرحال اصل میں کوئی نہیں ہے, صرف بھائی ہیں, گویا کہ سائز پر ہیں, بھائی ہیں یا بہنیں ہیں, تو ان کے لیے کیا فلی ام سدس, تو اس کی والدہ کا حصہ ایک بٹا چھ ہوگا, اور جو باقی بچے گا, والدہ کا حصہ ایک بٹا چھ ہو گیا اور اس کا ڈبل والد کا حصہ ہو گیا, اور جو باقی بچے گا اولاد چونکہ نہیں ہے لہذا وہ ارد گرد بھائیوں اور بہنوں میں ایک اور دو کی نسبت سے تقسیم ہو جائے گا. من بعد وصیتی اسی بہا اودین, اس کے بعد کے جو وصیت اس مرحوم نے کی تھی جس کا انتقال ہو چکا, پس کی جو وصیت کر گیا. اور آپ حضرات کا علم میں رہنا چاہیے کہ اسلام میں جو بھی ترکہ ہے, جو بھی مال جائیداد ہے, مال ترکہ ہے, اس میں ایک بٹا تین کی حد تک وصیت کی جا سکتی ہے کہ میرا اتنا حصہ ترکہ جو ہے وہ صرف فلاں ادارے کو دے دیا جائے, فلاں انسٹیٹیوٹ کو دے دیا جائے, اس کا حق ہے. باقی کوئی شخص بھی اپنی پوری جائیداد جو ہے اس طرح ہبا کر کے نہیں جا سکتا, اسلام کے خلاف ہے. یا اس کے اوپر اگر کوئی قرض ہے, او دین کوئی قرض ہے, آباؤکم وابناؤکم لا ترون ایہم اقرب لکم نفع, یہ تمہارے والدین ہیں, تمہارے باپ ہیں, تمہارے بیٹے ہیں, اب تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان میں سے کس کو تمہارے لیے زیادہ قابل نفع بناتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, باپ کے حصے میں والدین کا حصہ رکھا ہے اور والد کے حصے میں جو ہے اولاد کا بھی جو ہے حصہ رکھ دیا. فریضہ من اللہ, دوسری اصطلاح نوٹ, فریضہ من اللہ, اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا, نصیبم مفروضہ, یہ جو ترکے کا مال ہے اس کی تقسیم لازم ہے, فرض ہے, اور یہاں پھر دوبارہ ہے فریضہ من اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دیا گیا. ان اللہ کان علیما حکیما, لیکن اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, اب تک تو بات ہو رہی تھی والدین کی اولاد کی, اب شوہر اور بیوی کی بات ہو رہی ہے. صرف شوہر ہی تو نہیں فوت ہونا, بیوی بھی فوت ہو سکتی ہے, کیا یہ کہ اس کے برعکس جو ہے وہ بیوی کا شوہر بھی فوت ہو سکتا ہے, دونوں جو امکانات ہیں اس کو یہاں بیان کر دیا گیا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, اگر کسی کی بیوی فوت ہو گئی تو فرمایا گیا تو تمہارے لیے ہے تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے نصف. اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ, اگر اولاد نہیں ہے, بیوی کے مال ہے, جائیداد ہے, اس کا انتقال ہو گیا, شوہر زندہ ہے لیکن اولاد نہیں ہے, تو بیوی کے اس حصے میں سے نصف جو ہے شوہر کو مل جائے گا, اور بقیہ نصف جو ہے وہ پھر تقسیم ہوگا بیوی کے بہن بھائیوں میں. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لی. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, لیکن اگر اس عورت کے جس کا انتقال ہو گیا, جس کو اپنے پیچھے جائیداد چھوڑ کر گئی, اس کی اگر اولاد بھی ہے, فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو اس صورت میں شوہر کا ایک بٹا چار حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْنَا، جو انہوں نے چھوڑا، مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ تمام چیزیں کس چیز کے بعد ہیں؟ کہ جو وصیت کر گیا تھا وہ مرحوم اس کو پورا کرو پہلے، یا یہ کہ اگر وہ مقروض تھا تو پہلے قرض کو ادا کرو؟ یہی وجہ آپ حضرات اکثر سنتے بھی ہوں گے کہ جنازے کے نماز میں کوئی جو بھی وارث ہے وہ کھڑا ہو کر یہ عام طور پر کہتا ہے کہ اگر یہ مرحوم کے ذمے جو اس کے والد تھے یا جو بھی تھے ان کے ذمے اگر کسی کی کوئی رقم ہے اور اس نے لینا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے، تاکہ یہ کہ اگر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی ہو جائے. من بعد وصیتی یوصون بها او دین، یا قرض. ولہن ربع مما ترکتم، اور ان عورتوں کے لیے، آخر خاوند بھی تو فوت ہو سکتا ہے نا، تو اب جو وہ جائیداد چھوڑے گا، جو ترکہ چھوڑے گا، تو اب عورتوں کو ملے گا اس کی، اس کا ترکہ وراثت. ولہن ربع مما ترکتم، تمہاری عورتوں کے لیے ہے جو اگر تم چھوڑ جاؤ، تمہارا انتقال ہو جائے، تو ان کو جو ہے ایک بٹا چار حصہ ملے گا. اِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدْ، اگر تمہارے اولاد نہیں ہے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، لیکن اگر تمہارے اولاد بھی ہے. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو تمہاری بیوی کو تمہارے ترکے میں سے ایک بٹا آٹھ حصہ ملے گا. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس کے بعد کے جو وصیت انہوں نے کی تھی اس کو بھی پورا کر دیں، اور کوئی قرض کا معاملہ تھا تو اس کو بھی پورا کر دیں. اب اس قدر تفصیل کے ساتھ جو ہے وراثت کے احکامات جو ہیں یہاں قرآن حکیم میں دیے گئے. وَإِنْ كَانَ، اب ایک شکل جو ہے باقی رہ گئی، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً. کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ وہ ہے کہ جس کے اصل میں اور فروع میں کوئی نہ ہو. ایک شخص مر گیا جس کے نہ ماں باپ ابھی موجود ہیں نہ اس کی اولاد تھی، اب اس کی بھی تو جائیداد تقسیم ہوگی نا، وہ بیت المال میں تو جمع نہیں ہوگی. یا یہ کہ اس کے اوپر جو ہے دعوے دار تو نہیں آ جائیں گے کہ جب یہ ہمارا حصہ ہمیں دو، ہمارا حصہ ہمیں دو. اس کے لیے بھی شریعت نے ایک دستہ مقرر کر دیا. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٍ، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، اور اس کے اوپر آبا و اجداد میں سے والدین بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اب ظاہر نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، تو اب یہ حصہ جو ہے سائڈ پر تقسیم ہوگا، اور اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کو ایک بٹا چھ ملے گا. اب یہاں تقسیم جو ہے کہ بھائی کو ڈبل ملا اور بہن کو کم ملا، وہ ختم ہو گئے. یہ اس لیے کہ یہ معاملہ سائڈ پر چل رہا ہے، یہاں اوپر بھی کوئی نہیں، نہ والدین زندہ نہ اس شخص کی اولاد ہے. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر اس سے زیادہ ہے تعداد، ایک بھائی یا کئی بھائی ہیں اور کئی بہنیں ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ تمام کے تمام برابر کے شریک ہو جائیں گے ایک تہائی میں. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس کے بعد کہ وصیت کر دی جائے اس شے کی، وصیت پوری کر دی گئی جس کی اس نے مرحوم نے وصیت کی تھی، او دے دیا، اگر کوئی قرض اس کے ذمہ تھا اس کو چکا دو. غیر مضارین، بشرطے کہ کسی کو کچھ تکلیف اور ضرر نہ پہنچاؤ. وصیت من اللہ، دیکھیے تیسری مرتبہ آیا، یہ اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. اس پس منظر میں دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ جو بھی ترکے کا معاملہ ہے، جو وراثت کا معاملہ ہے، جس میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے، جو ظلم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے بڑا بیٹا جو ہے پوری جائیداد کا وارث بن گیا، اب وہ گویا کہ وہ خیرات کر رہا ہے، اتنا حصہ جو ہے بہن کو دے دو، اتنا فلاں بہن کو دے دو، اتنا چھوٹے بھائی کو دے دو. یہ کہاں کی تقسیم ہے؟ یہاں وراثت کے جو احکامات ہیں، جس درجے تاکید ہے، فریضت من اللہ، وصیت من اللہ، اور ایک اور اصطلاح جو ہم نے پڑھی تھی وہ کیا تھی، نصیب مفروضہ. اس قدر تاکید، اور اس معاملے میں اگر ہم احتیاط نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ شاید کو جو ہے صرف یہ کوئی دل لگی کی باتیں اللہ تعالیٰ معاذ اللہ فرما رہے ہیں، اور یہ صرف یہ جو ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے ہے، عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر تو ہمیں اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے. کس قدر تاکید ہے، وصیت من اللہ، یہ اللہ کی وصیت ہے جو تمہیں کر رہا ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ انتہائی علیم ہے، عرش کا علم رکھنے والا، کمال تحمل والا. تلک حدود اللہ، دیکھیے اب چوتھی اصطلاح آ گئی، یہ ہے اللہ کی حدود. مچھر تو جھانتے ہو تم، لیکن سموچے اونٹ نکل جاتے ہو. رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ٹانگیں کتنی کھولنی ہیں، اور ہاتھ باندھتے ہوئے کونی یوں کرنی ہے کہ دوسرے کے جو ہے پسلیوں میں گھس جائے. اس کے اوپر جو ہے من دی گرم تو دی گری، لیکن یہ کہ یہ جو سموچے اونٹ ہے اس کو نکل رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں. معاش کے اندر سود شامل ہے تو شامل ہے، اس کو چھوڑنے کی کوئی خیال نہیں. جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، فریب ہے، یہ تمام چیزیں روا ہیں، لیکن مچھر چھانے جا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے ایک دوسرے سے اختلاف بھی ہے، کفر کے فتوے بھی ہو رہے ہیں، جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے دین کے اندر. حضور نے رفع دین کیا بھی نہیں کیا، دونوں چیزیں ثابت ہیں. آپ نے ہاتھ یوں بھی باندھے، درمیان میں باندھے بھی نیچے، لیکن اسی بنیاد کے اوپر اگر آپ نے اس کو بالکل اپنے سے کاٹ کے الگ کر دیا کہ یہ تو گویا کہ اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے اس کا، تو یہ وہ زیادتی ہے. یہ اصل میں وہی بات ہے جو حضرت مسیح نے کہی تھی یہودیوں سے، کہ تمہاری مثال ایسے ہے کہ جو گویا کہ تم لوگ مچھر تو چھانتے ہو، سموچے اونٹ نکل جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں اس کے اندر جو انتہائی حساس، لیکن جہاں معاملہ دین کی بنیاد کا ہے، وراثت کے احکامات جس میں چار مرتبہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فریضتا من اللہ، وصیتا من اللہ، تلک حدود اللہ، نصیبا مفروضہ، اس کے بارے میں کوئی خیال ہی نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر بتائی دی جاتی ہیں. قرآن حکیم پڑھیں اگر اپنی آنکھیں کھول کے، اور ان چیزوں پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس شے کو کتنا امفیسائز کیا ہے، کس پر کتنی تاکید کی ہے، کیسے کیسے الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں، تو پھر ہوش آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سی شے کتنا بڑا جرم ہے. دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ تعالیٰ انہیں تو داخل فرمائے گا ان باغات میں جن کے دامن نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، معصیت میں مبتلا ہوگا، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور وہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو پامال کرے گا، یہ وراثت بھی تو حدود ہے نا، اسے پامال کرتا ہے، يُدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اسے تو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا جہنم کی آگ میں، اور اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور وہاں ان کے لیے انتہائی رسوا کن عذاب ہے. اعاذنا اللہ منه، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لینا چاہیے. واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے اگر کسی بے حیائی کے، اگر کوئی بے حیائی کے مرتکب ہو، فاستشهدوا علیهن اربعۃ منکم، تو اپنے میں سے چار کو ان کے اوپر گواہ بنایا کرو. جو ہے کہ چار اور مرد ہوں ایسے کہ جنہوں نے اپنی کسی عورت کو جو ہے کسی بے حیائی کے اندر یا زنا کے اندر ملوث دیکھا ہو. یہ اصل میں جب تک سورہ نور کی وہ آیت نمبر دو کے اندر وہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کو 100 کوڑے مارو. اس سے پہلے کے لیے سزا تھی کہ ان کو گھروں کے اندر بند رکھ دو، یا یہ کہ اگر مرد ہیں تو ان کو شدید ترین جو ہے ان کو تکلیف پہنچاؤ اور ان کو قید میں ڈال دو، اللہ کہ وہ توبہ کرے. لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف شریعت کا حکم آ گیا 100 کوڑوں والا، تو پھر گویا کہ یہ جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بھی بے حیائی کے مرتکب ہو، یہاں بے حیائی سے مراد ہے وہ زنا ہے، فاستشهدوا علیهن اربعۃ منکم، تو چار کو گواہ بناؤ، فان شهدوا، اور اگر وہ گواہی دے دیں اس کے اس فعل کی، فامسکوهن فی البیوت، تو ان عورتوں کو یا ان خواتین کو یا ان لڑکیوں کو ان کے گھروں میں محبوس کر دو، حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ہی ان کا فیصلہ کر دے، گویا کہ ان کو گھروں میں قید کر دیا جائے. اس وقت خواتین کی قید یا اس کے جیل خانے کا تو کوئی تصور نہیں تھا، لہذا گھر ہی کے اندر انہوں نے نظر بند کر دیا جائے. یا آگے فرمایا گیا، یا یہ اللہ تعالیٰ جو ہے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سبیل یا رستہ پیدا کر دے. وہ رستہ شریعت میں پیدا ہو گیا جس میں 100 کروڑ کی سزا دی گئی ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو. واللذانی آتیانی مہا بنکم فآذوہما، اور اسی طرح مرد اگر کس قسم کی بے حیائی کرے اور وہ جو ہے زنا کے مرتکب ہوں یا لواطت کے، یہاں دونوں ہی چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں، جسے ہم سوڈومی کہتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اور انتہائی بد فعل کے اندر وہ قوم مبتلا تھی، ہوموسیکسوالٹی کے اندر، یہ دونوں چیزیں اس میں آ جائیں گی. فآذوہما، تو ان کو خوب سزا دو. فإن تابا، اگر وہ توبہ کر لیں، واصلحا، اور اپنی روش کے اندر تبدیلی کر لیں، اصلاح کر لیں، فآرضوا عنہما، تو ان دونوں سے اعراض کرو. ان اللہ کان توابا رحیما، یقین اللہ تعالیٰ تواب ہے، توبہ کو قبول فرمانے والا اور کمال مہربانی فرمانے والا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، یہ دیکھیے توبہ کی بہت خوبصورت ترین ڈیفینیشن، کہ ان لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم قرار دے دی ہے. انما التوبۃ علی اللہ، کن لوگوں کی توبہ؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو کسی بدی کے اندر، کسی برائی، کسی بد فعل کے اندر مبتلا ہو گئے، اس میں ملوث ہو گئے جہالت میں، کہ جذبات کا طوفانی ریلا آیا، اس میں بہہ گئے، یا ایک لا علمی تھی، یا معاشرے کا رواج تھا، انہیں اس وقت تک کوئی شعور نہیں تھا. ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی وہ توبہ کر لیں. احساس ندامت، احساس شرمندگی، وہ تو بنیاد بنتی ہے نا، اگر وہ نہیں ہوگی تو خلوص سے توبہ ہو ہی نہیں سکتی. اگر انسان کے اندر ڈھکائی ہے، اپنے اس گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھے یہ تو سوسائٹی کا چلن ہے، گیئزم جو ہے آج کل اتنا عام ہو چکا، یہ گناہ رائی نہیں. اگر انسان کی ذہن جو ہے اتنا پرورٹڈ ہو جائے، تو اس کا تو پھر ظاہر ہے اللہ ہی حافظ ہے. لیکن جس کے اندر کچھ ندامت ہو، کوئی انسان کے اندر جو ہے انابت ہو اللہ کی طرف، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً وہ اللہ کے حضور توبہ کریں، فاولئک یتوب علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ بھی جن پر شفقت فرماتا ہے، ان کی توبہ قبول فرما دیتا ہے صدق دل سے. وکان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا، کمال حکمت والا ہے. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، ان لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں اسی گناہوں والی زندگی پر، برائی پر برائی کما رہے ہیں. حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جبکہ موت ان کے سرانے آ کھڑی ہوتی ہے، قال انی تبت الآن، وہ کہتے ہیں لو جی اب میں توبہ کرتا ہوں. ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر یہ ہماری جو ہے ایک جسے آپ کہیے خاموش پالیسی ہے. اس وقت جب تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے توبہ کرنے کو تیار نہیں. جانتے ہیں خوب اچھی طرح کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں حرام ہے, شریعت میں ناجائز ہے, اور مؤخر کیا ہوا ہے جب بہت قریب آئے گی توبہ کر لیں گے. اس کی یہاں نیگیشن ہو گئی. ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا کہ جن کے سر پر جب آ کر موت کھڑی ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. ولا یموت وللذین یموتون وهم کفار, اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو اسی حالت کفر میں مر گئے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما, ان لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. ساری عمر تو بغاوت اور سرکشی والے رستے پر رہے, اور جب موت آنکھوں کے سامنے کھڑی نظر آئی تو اب توبہ کرنے لگ گئے. یہ تو تمام قوموں کے ساتھ معاملہ ہوا تھا. جیسے ہی عذاب کے آثار شروع ہوتے تھے گڑگڑانے لگتے تھے, توبہ کرنے لگتے تھے, چیخنے چلانے لگتے تھے, فریاد کرتے تھے. لیکن قرآن حکیم نے کہا کہ وہ اپنی فریاد کرتے رہتے تھے اور اسی عالم میں اللہ تعالیٰ وہ عذاب ان کو نازل فرما دیتا تھا. تو یہ اللہ کی سنت ہے. جب تک تمہیں اختیار ہے, اپنے اس فیصلے میں خود مختار ہو, اللہ نے مہلت عمر دی ہے, توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ قبول فرما دے گا. لیکن اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء, اہل ایمان تمہارے لیے بات جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے جبرن وارث بن جاؤ. ہوتا کیا تھا کہ عام طور پر کسی شخص کے والد نے, کئی کئی شادیاں ہوتی, جب تک چار کی شادی کی کوئی ایک لمٹ نہیں تھی تو چار سے زائد بھی ہوتی تھی. اب فرض کیجئے کہ والد کا انتقال ہو گیا تو ان بیویوں میں سے والد کی بیوی سوتی ہی ماں ہے, اس کی اپنی حقیقی ماں سے تو کوئی شخص جو ہے نکاح کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا نا. جس کے بطن نے اس نے جنم لیا اس کے بارے میں تو انسان نہیں گوارا کر سکتا کہ میں اسے نکاح کروں گا. لیکن سوتیلی ماؤں کو جو ہے جبرن اپنے نکاح میں لے لیتے تاکہ ان کی جائیداد اور وراثت کا مال جو ہے وہ ان کے پاس آ جائے. اس سے منع کیا گیا ہے, کرہن, زبردستی ان کو اپنے نکاح میں ڈالا. ولا تعذلوهن لتعذبوا ببعض ما آتيتموهن, اور پھر یہ کہ ان کو روکے نہ رکھو اور جبرن واپس نہ لو وہ شے جو تم نے ان کو دی تھی, مہر کی رقم جو ہے واپس لینے کے اوپر تل گئے. الا یاتین بفاحشۃ مبینہ, سوائے اس کے کہ وہ انتہائی صریح بے حیائی یا زنا کا ارتکاب کرے. وعاشروهن بالمعروف, اور اس دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو. فإن کرهتموهن, لیکن پھر یہ کہ اس کے باوجود اگر وہ تمہیں پسند نہیں ہے, فعسى ان تکرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا, تو ممکن ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے خیر رکھی ہے. اس بیوی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ محاسن بھی رکھے ہو سکتے ہیں نا, کہ اس کے اندر کوئی ایسا عیب ہے جو تمہیں پسند نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا. وہاں تو کوئی نباہ نہیں ہو سکتا جہاں تمہیں اپنی بیوی کی امانت اور دیانت کے اوپر سمجھتے ہو خیانت کرتی ہے میرے ساتھ, تو بات بالکل دوسری. وَإِن عرض تم استدال زوجی مکان زوجین, اور اگر تم یہ بات اس بات کا ارادہ کر لو کہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر کسی دوسری سے نکاح کرنا چاہو. وَآتَيْتُمْ تم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اور جس کو تم نے طلاق دی ہے اسے تم نے خواہ ڈھیروں سونا نہ دیا ہو. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, تو اس سے کوئی شے واپس نہ لو. اب یہ بھی اس زمانے میں ہوا کرتا تھا, بہت مہر دے دیا, اب جب طلاق دی تو مطالبہ شروع کر دیا گویا کہ گن پوائنٹ کے اوپر, مجھے میرا مہر واپس کرو. یہ بہت بری حرکت ہے جو اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. اتاخذونہ بہتان واسم مبینہ, کیا تم اسے اس کو واپس لینا چاہتے ہو؟ ایک بہت بڑا بہتان ہے یہ, اس سے بڑی زیادتی اور ناانصافی کیا ہوگی, اور بہت بڑا گناہ ہے. وکیف تاخذونہ وقد افزا بعضکم الی بعض, اور تم وہ مہر کی رقم کیسے ان سے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم دونوں ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو, استفادہ کر چکے ہو, مقاربت کر چکے ہو, ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کر چکے ہو. واخذنا منکم میثاقاً غلیظاً, اور وہ نکاح کے موقع پر ایک پختہ عہد بھی واقع ہو چکا تھا جس کے اندر مہر کی رقم کا تعین کر دیا گیا تھا, اس کے باوجود مصر ہیں کہ مہر مجھے واپس کرو. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء, اور ان سے کہ جن سے تمہارے آبا و اجداد تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان کو کبھی نکاح میں نہ لاؤ, خواہ وہ تمہاری سوتیلی والدہ بن جائے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حقیقی والدہ کے بارے میں تو انسان نہیں سوچ سکتا. الا ما قد سلف, یہ نکاح وقت کہلاتا تھا, اور جو انتہائی بیزار کن نکاح تھا, بھائی مانا کہ کوئی شخص اپنے باپ کی بیوی جو اس کی سوتیلی ماں بنی نا, اس کی حقیقی ماں تو نہیں ہے, اس سے نکاح کر لے, یہ نکاح وقت کہلاتا ہے. وقت کی اصطلاح آتا ہی عربی میں ہے انتہائی بیزار کن کے لیے. نکاح وقت انتہائی بیزار کن نکاح, جو اس معاشرے میں بھی انتہائی برا سمجھا جاتا تھا. الا ما قد سلف, اس سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا, لیکن آئندہ یہ کام نہ کرا کرنا. انہ کان فاحشۃ مقت وساء سبیلا, یقیناً یہ کام جو ہے حد درجے کی بے حیائی بھی ہے کہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ کوئی شخص نکاح کر لے. اور وہ مقتن, اور انتہائی بیزار کن عمل ہے, جو بہت ہی رسوا کن عمل ہے. وساء سبیلا, اور یہ رستہ بہت ہی برا رستہ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم أو أبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا يوصين بها أو دين آباؤكم أو أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما ترك إن كان لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا
الله أكبر